نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 56 سے ہم لوگ 72 تک کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ. اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے مگر اس میں چونکہ کافی تفسیر ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کریں گے. دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 56 سے 72 تک سورۃ الانعام. سورۃ الانعام آپ کو بتایا تھا میں نے کیا اس کا موقع تھا, کیا کس وقت, کیا ٹائمنگ تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی ہجرت سے ایک سال پہلے. کس کو مخاطب کر رہی ہے؟ مشرکین مکہ کو. کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ اس میں فوکس ہے؟ توحید کے اوپر, شرک کی ممانعت پہ. اور جو وہ سمجھ لینا مکن پیریڈ کا لاسٹ ٹائم چل رہا ہے, 10-11 سال تقریباً ہو چکے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے, اور وہ ڈھیٹوں کی طرح صرف معجزے ہی مانگتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جوابات آپ پچھلی سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں گے دلائل توحید کے دیے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ بار بار دیکھتے ہیں نا کل 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 بار بار آ رہا ہے, اے دیجئے اب ان کو یہ کہیں, آپ ان کو یہ کہیں, آپ ان کو یہ کہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انی, بے شک میں, نہیتو, میں تو منع کر دیا گیا ہوں, میں تو روک دیا گیا ہوں. کس چیز سے؟ ان اعبد, کہ میں عبادت کروں. کس کی؟ الذین تزعون من دون اللہ, ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. مجھے تو بھائی اس سے منع کر دیا گیا, میں تو اس چیز سے روک دیا گیا, میرے رب نے مجھے اس چیز سے روک دیا. یہ کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ ہر قسم کی آفرز مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے. ہر قسم کے لالچ, ہر قسم کا ٹارچر, وارننگز, پھر کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو انہوں نے یوز نہ کیا. آخر کار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آفر کیا کہ گیو اینڈ ٹیک پہ بھی آ گئے ہوئے تھے کہ چلو کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کر لیں. اتنا بھی کیا ریجڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا سٹانس لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی میں نے ذرا بھی نہیں اس میں لچک دکھانی, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو آپ ایسا کریں صرف ہمارے بتوں پہ ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں, یعنی صرف یہ ہو جائے گا چلو انہوں نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے آپ اپنا کرتے رہیں لیکن بس ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں, اس سے ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو نہیں, اس میں کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا توحید میں. یہ نہیں کہ چلو اس طرح یہ تھوڑا مان جائیں گے, چلو اس طرح یہ لوگ تھوڑے کافر لوگ تھوڑے نرم پڑ جائیں گے, ہماری مخالفت تھوڑی چھوڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت کمپرومائز کر دیا. نہیں, کمپرومائز توحید میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو کلیئرلی بتا دیں, میں تو نہیں ان کی پوجا کرتا, میں نہیں ان کی عبادت کرتا, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. نوٹ کریں آپ ایک بات, میں عبادت نہیں کروں گا, مجھے روک دیا گیا, جن کو تم پکارتے ہو. یہ نہیں کہا گیا جن کی تم عبادت کرتے, تعبدون من دون اللہ نہیں کہا گیا, تدعون, تم پکارتے ہو. اس کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے. دعا جو ہے مخل عبادت ہے نا, عبادت کی جو یعنی جو جسٹ ہے وہ دعا ہے. جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں نا تو ہمارا ایک لمیٹڈ ذہن ہے, یا توحید اس کا الٹ کیا ہو گیا, شرک. تو جب ہم شرک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک لمیٹڈ ویژن ہے. شرک ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ کوئی بت کھڑا ہو اس کے آگے جھکنا جو ہے نا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے وہ شرک ہے, لیکن شرک اس اتنا سا لمیٹڈ چیز نہیں ہے. شرک اس سے بہت زیادہ اس کا سرکل نا بہت بڑا ہے, بہت ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. ہم یہاں تک تو سارے مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے किसी बुत के सामने खड़े नहीं होना, किसी बुत के सामने सजदा नहीं, किसी बुत के सामने नहीं, इससे हमें अंदर से एक नफरत है जी। लेकिन शैतान कहां से शिर्क हमारे अंदर ले आता है, उसको पता है ये बुतों के सामने तो सजदा नहीं करेंगे, वो अल्लाह ताला की सिफात में हमसे शिर्क करा लेता है। अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की सिफात कौन सी है? ये जो अस्माए हुस्ना है ना, ये सारे अल्लाह ताला की सिफात है, इनमें शिर्क कराएगा। याद रखें, बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि शिर्क क्या है, क्योंकि शिर्क बाल बराबर बारीक होके अंदर क्रीप इन कर जाता है और इंसान जरा से शिर्क के साथ भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। शिर्क सिर्फ अल्लाह को एक मानना, ये तो उसकी जात में तौहीद है कि अल्लाह को एक मान लिया, लेकिन उसकी जो जितनी सिफात हैं उनमें भी उनको अल्लाह ताला को एक मानना कि सिवाय इसके ये सिफात किसी और में नहीं, ये भी जरूरी है। खालिक वो है, मालिक वो है, आलिमुल गैब वो है, नफा और नुकसान उसकी मुट्ठी में है, हाजित रवा वो है, मुश्किल कुशा वो है, फरियाद रस वो है, उठते बैठते जिसको पुकारा जाए, जिससे खौफ खाया जाए गायबाना तौर पे, उम्मीदें जिससे रखी जाए, जिस पे भरोसा किया जाए, वसीले के बगैर जिससे दुआएं मांगी जाएं, जिसके आगे रकू और सज्दे किए जाएं, जिसके नाम की नजर न्याज की जाए, जिसके आगे झुका जाए, कानून बनाने का हक जिसको हो और सब जिसके मोहताज हों और जिस पे किसी का जोर ना चलता हो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हो, ये है तौहीद, ये सब मानना तौहीद। लेकिन फिर हम क्यों ऐसे करते हैं कि हम अल्लाह ताला की सिफात में औरों को शरीक कर लेते हैं? और बहुत ये चीज हमारे अंदर एक कमजोरी समझ लें, ईमान की कमजोरी समझ लें कि इतनी है हमारे मुसलमानों में, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं मगर इस तरह की चीजें हमारे अंदर बहुत कॉमन है। अभी एक बड़ी एक प्यारी सी बच्ची ने एक ईमेल लिखी कि उसने मुझसे कुछ मसले का पूछा था, आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखिए किस तरह से हम अपनी आम जिंदगी में कैसे शेयर कर जाते हैं। तो उसने लिखा कि भाई मैं एक इस तरह से जॉब करती हूँ और वहाँ पे जॉब में मैं हिजाब लेती हूँ, तो हिजाब लेने की वजह से मुझे तो बड़ी मुश्किलात हैं और तो अब मैं सोचती हूँ कि हिजाब उतार दूँ, तो आप इसमें क्या करती हैं? और मेरी अम्मी भी कह रही हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर डालने की क्या ज़रूरत है, और एक शेख ने भी कहा कि अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दो, इसलिए आप हिजाब उतार दो। अब आप देखें सिर्फ ये मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का ये चीज़ होगी जहन में, इस तरह के उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी या खुद जहन में ख्याल आते होंगे। तो इस सारे अगर आपके सामने ये सिनेरियो आए तो इसमें क्या नज़र आता है? क्या अल्लाह पे भरोसा नजर आ रहा है? क्या अल्लाह को राजिक मानना नजर आ रहा है? क्या अल्लाह ताला को हई और कयूम और बल्कि हयात देने वाला और जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला अल्लाह को समझा जा रहा है? हम कितने आराम से किसी और को जिंदगी और मौत का मालिक समझ लेते हैं, नफा और नुकसान का मालिक समझ लेते हैं, रिस्क का मालिक समझ लेते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं। हमने किसी और के हाथ में समझा था कि ये हिजाब उतारूंगी तो मेरे रिस्क चलता रहेगा, अगर मैंने हिजाब लिया तो यहां से भी फारिग हो जाऊंगी, कहीं और भी नहीं रिस्क के दरवाजे खुल रहे मेरे लिए। तो कौन है फिर राजिक? मेरी नजर में कौन हुआ राजिक? राजिक तो यही होगा ना जो मुझे नौकरी दे रहे हैं, जिनके पास में नौकरी करें वो मेरे राजिक है। अल्लाह का इसके अंदर क्या है? जिसने राजे कल्ला को समझा उसको तो परवाह ही नहीं, वो देख रहा है इसको भी तो यहां से भी अल्लाह नहीं रिस्क देना है, अगर आज मैं इधर जॉब कर रही हूं तो इधर भी रिस्क मुझे अल्लाह दे रहा है, ये नहीं दे रहे कंपनी वाले, अगर मैं यहां से फारिग हो जाती हूं तब भी अल्लाह नहीं देना, कहीं और का दरवाजा भी अल्लाह नहीं खोलना, कोई और नहीं खोलेगा मेरा दरवाजा जो मेरी शक्ल देखेगा और फिर खोलेगा, किसी और के बस में ही नहीं है मुझे को नफा पहुंचाना और किसी और के बस में ही नहीं है मुझे को नुकसान देना, ये इतमाद ये अकीदा कहाँ गया? तो हम मानते तो हैं खुदा है, लेकिन वो खुदा एंटिटी क्या है? वो बस आसमानों पे एक बैठा हुआ खुदा, वो वहां पे रहे, बाकी हम दुनिया के काम तो हमने अपने खुद करने हैं ना, پر دنیا میں یہ مجھے نوکری دینے والے ہیں، یہ ان کے ذریعے میرے گھر کا کھانا پینا چلتا ہے، یہاں سے پیسے آتے ہیں تو کھانا پینا چلتا ہے۔ وہ اس نے کہا، میں کیسے سپورٹ کروں گی اپنی فیملی کو؟ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، پھر شرک کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شرک؟ پھر نفع اور نقصان کا مالک ہی اگر کسی اور کو سمجھ لیا، اب پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توحید پہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو صرف اوپر سمجھتے ہیں اور زمین کے اوپر ہم خود ہی خدا ہیں، یا کوئی اور ہے خدا جو ہمارے جیسے انسان ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ واقعی اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارا ایمان اس جگہ پہ اتنا مضبوط ہے ان باتوں میں؟ تو اس لیے توحید جو ہے نا، ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ جس کو سمجھ لیتے ہیں کہ توحید جس کے اندر ہوگی، جس کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، ایسے ہی بات نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اس کو اندر راسخ کرنا پڑتا ہے۔ ہم توحید کو اصل میں سمجھے ہی نہیں، اس لیے ہم نے کہا چلو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہی ہوا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ او بھائیو، کلمہ تو اس نے بھی پڑھا ہوا ہے جو کہ سب سے نیچے جہنم میں ہوگا، جس کا نام منافق ہے، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا۔ توحید کو سمجھے کہ توحید کیا ہے؟ ہم آج تک کلمے کو ہی نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں، اس کی صفات میں بھی، یہیں پہ تو مشکل آتی ہے کہ ہم اس کی صفات میں اس کو اکیلا نہیں سمجھتے، کہ وہ ہی اکیلا ہے ان صفات کا مالک، کوئی اور اس میں نہیں ہے شامل۔ یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے۔ تو کہہ دیجئے، میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو، یعنی ان سے تم دعائیں مانگتے ہو، ان کو تم حاجت روا، مشکل کشا، تم اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ان کو سمجھتے ہو، اور یہی تو عبادت ہے۔ آج ایک نرسری کلاس کے بچے کا جو ایمان ہے نا، یعنی توحید کا جو اس کا ویژن ہے، اتنا ہی میرا اور آپ کا بھی ہے۔ کیا فائدہ ہوا، ہم نے کیا سیکھا اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے توحید؟ بس بت کے آگے نہیں ہم نے سجدہ کرنا، چلو جی ہم ایمان والے ہوگا۔ اب جہاں ایمان والوں کی خوشخبری آ رہی ہیں، ہم بڑے مطمئن ہو رہے ہیں، یہ جی ہمارے لیے ہیں، اور رتی برابر ایمان اندر ہے نہیں، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو، اس کا یقین اپنے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے، کہ بار بار یہیں سے اس شیطانوں میں پھسلائے گا۔ لا تبعہ اکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی جو یہ تمہاری خواہشات پر مبنی دین ہے، خواہش بیس دین ہے، اور کیا اس کی کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے؟ اپنی ڈیزائرز کے اوپر ایک بنا لی ہے میں بت، اور ان سے ہی سوچ لیا ہوا خود ہی۔ قد دللت اذن وما انا من المهتدین، اگر میں نے ایسا کیا، تحقیق میں بھٹک گیا تب، اگر میں نے ایسا کیا، تمہاری بات مان لیتا ہوں تو میں تو پھر خود بھٹک جاؤں گا، اور میں تو خود ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل، کہہ دیجئے، انی علی بینت من ربی، کہہ دیجئے آپ ان کو بتا دیں، میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے اوپر ہوں، یعنی میں تو قرآن کے اوپر، روشن راستہ کون سا ہے، واضح دلیل کون سی ہے، قرآن، میں تو قرآن پہ ہوں، اس کی تعلیمات میرا عقیدہ ہے، کیا صرف پڑھنے کے لیے؟ صرف پڑھنے کے لیے، صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کو ماننے کے لیے، ان کو فالو کرنے کے لیے۔ تو میں تو اس کے اوپر ہوں، یہ ہے روشن دلیل، میرے پاس تو واضح دلیل آ گئی، مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ تم بھی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم نے نہیں مانا، اور الٹا کیا کہہ رہے ہیں، لے آؤ عذاب، نہ لے آؤ عذاب، ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن سن کے، عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، بھائی لے آؤ نا عذاب ہمارے پاس، یہ کہتے تھے، 10 سال سے تم ہمیں عذاب کی باتیں بتا رہے ہو، تو لاؤ پھر، اچھا آ گیا تمہارا عذاب، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اس طرح سے یعنی مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے نبی آپ کہہ دیں، ما عندی ما تستاجرون نبی، میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ تستعجلون ہے نا، سین اور تا، میں نے کہا تھا نا شروع میں آ جائے، تا تو تم کے لیے، سین اور تا شروع میں آ جائے تو کیا، مانگنا کسی چیز کا، جس کو تم جلدی مانگتے ہو، تم کہہ رہے ہو لے آؤ لے آؤ لے آؤ، تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے وہ۔ اب آپ دیکھ لیں، کہ نبی اپنی منہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. اسے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ نبی کے پاس بھی کوئی سپر نیچرل پاورز نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھتے ہیں، وہ جو چاہیں گے کر دیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ انہوں نے گھمائی تو وہ جو بھی ہو گیا. نہیں، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کے لیے، یعنی رول اللہ کا ہی ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا، عذاب بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا، یہ سب اللہ کے پاس ہے، اس کا حکم چلتا ہے، میرا حکم نہیں چلتا. اس سے واضح زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہ حق واضح کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہ ہے بہترین فیصلہ کرنے والا، وہ ہی فیصلہ کرے گا، اس لیے میں اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں فیصلہ کرنا نہیں ہے کون سی ڈیٹ کو کون سے ٹائم کو تمہارے پاس عذاب آئے گا. اب دیکھیں نا کہ کتنی ایک انسان کے لیے کس قدر ایک مشکل ہے نا یہ بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، لیکن اب جب آ کے کافر کہہ رہے ہیں لے آؤ نا جلدی وہ عذاب، لے آؤ جلدی، تو دل چاہے گا نا کہ اب لا کے ان کو دکھا دیا جائے. ابھی اتنا مانگ رہے ہیں نا، روزانہ کہتے ہیں لے آؤ نا عذاب، لے آؤ نا عذاب، تو دل تو چاہے گا نا کہ ان کو ایک دفعہ ان کو مزہ چکھا ہی دیا جائے، جس کا یہ روزانہ انہوں نے شور مچایا اور ہنستے ہیں اور پھر باتیں بناتے ہیں اور مانگ رہے ہیں. اور ایون ابو جہل نے کہا تھا، کعبے کا پردہ پکڑ کے کہنے لگا، اللہ اگر یہ حق ہے نا تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا ہم پر عذاب لیا اگر یہ حق ہے، یعنی یہ دین جو ہے. اس طرح وہ عذاب مانگتے تھے، ایک طرح سے کہنے کا طنز تھا نا، یہ تو حق ہے ہی نہیں ورنہ ہم تھوڑی ایسے مانگتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل اے نبی آپ کہہ دیں، لو ان عندی، اگر ہوتا میرے پاس، ما جو تستاجلونا، جس کی تم جلدی کرتے ہو. کس کی جلدی کر رہے تھے وہ لوگ؟ اگر میرے پاس یہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب، اگر میرے پاس عذاب کا فیصلہ ہوتا، اگر میرے پاس عذاب میرے اختیار میں ہوتا، لقودی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا. تو اس عذاب کا فیصلہ میں تو کر دیتا، بینی و بینکم، تمہارے اور اپنے درمیان میں یہ فیصلہ چکا دیتا، ٹھیک ہے، میں تمہارے آگے پھر لے آتا عذاب، میں تمہیں دکھا دیتا، میں تو تمہیں مہلت نہ دیتا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ ان کو دکھائی کیوں نہ دیا جائے. تو اس سے یہاں پہ ایک بات بڑی گہری پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے ہاتھ میں اگر عذاب کا فیصلہ ہوتا، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن اگر کسی انسان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا، اس کا اختیار ہوتا عذاب دینے کا، تو کسی انسان میں بھی اتنا تحمل، اتنی بردباری، اتنی برداشت نہیں ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھی مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ان کو چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پلٹ آئے. اللہ کی رحمت کا، اس کے تحمل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا کہ کب اگر کسی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے عذاب کا، تو کب وہ عذاب آئے. انسانوں کے ہاتھ میں نہیں یہ دیا. ہمارے جیسے انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو ہم تو دو چار دن بعد ہی سن کے کہیں گے، اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں تمہارا صحیح کر دیتی ہوں، صفایا کر دیتی ہوں، ابھی آ جاتا ہے عذاب، پھر دیکھنا تمہیں کیسا مزہ آئے گا. نہیں نا، ہمارے جیسے لوگوں تو بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی. ہم تو دو چار ہی دوسرے کی بات سن کے اور اس کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، اس کی عظمت دیکھیں اور اس کا صبر دیکھیں کہ وہ انتقام لینے کی طاقت کے باوجود اپنا ہاتھ روک کے رکھتا. وہ عذاب دینے کا زور اس کے پاس قدرت ہے، قدرت ہونے کے باوجود کہ وہ عذاب بھیج دے، اس کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے. کتنی بڑی یہ بات ہے. تو اللہ تو کس قدر حلیم اور کس قدر بردبار ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں تو بھیج دیتا تمہارے لیے, میں تو فیصلہ کر دیتا تمہارا. واللہ عالم بالظالمین, اللہ جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے وہ ظالموں کو, اس کو پتا ہے کہ کس کو مہلت دینی ہے, کون پلٹ آئے گا, کون ایمان لے آئے گا, یہ اللہ کو پتا ہے. اور ظالموں کو بھی وہ جانتا ہے, پھر بھی ان کو ٹائم دیتا ہے, برداشت کرتا ہے, اور اس کو پتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اب یہ آگے جو ہے نا اللہ تعالی کی کمال قدرت, اس کے علم کے اوپر بات ہے. عِندَهُ, پاس اس کی ہے. اچھا ابھی ایک بات ہوتی ہے, جیسے میں آپ کو مثلا کہوں کہ میرے پاس مثلا چابی ہے اور یہ کہا جائے پاس میری ہی ہے چابی, دونوں میں فرق ہے. عندہ جو شروع میں لایا گیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف اللہ کے پاس ہے, زور آ گیا بات میں, صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. عندہ سے بات شروع کی گئی, ورنہ دیکھیں آپ آئے تھے کہاں, عندہ سے تھوڑی شروع ہوتی ہے کوئی بات آ رہی ہوتی نا, عندہ تو بعد میں آتا ہے. مفاتح الغیب عندہ ہو بھی ہو سکتا تھا, لیکن عندہ ہو اس کے پاس ہے. کیا مفاتح الغیب, کنجیاں غیب کی, غیب کے خزانے جہاں پہ ہیں نا, اس کی جو وہ کسی جگہ پہ جہاں پہ ایک امیجن کریں, سوچیں کہ جہاں پہ غیب ہے وہ جس جگہ لاک ہے, اس لاک کی چابی بھی اللہ تعالی کے پاس ہے, چابیاں اس کی اللہ کے پاس ہیں. جتنی غیب کی باتیں, جتنی غیب کی باتیں ان کی, وہ کسی لاک میں ان کی چابیاں بھی, لا یعلمہا, نہیں کوئی جانتا ان مفاتح کو, الا ہوا, مگر وہ. یعنی سبحان اللہ, غیب کو تو چھوڑے, وہاں تک تو کسی کی پہنچ, کس کی ریچ ہونی ہے, اس کی چابیوں تک بھی کسی کی ریچ نہیں ہے کہ وہ اس کی چابی تک ہی پہنچے. سمجھے بات کو, ہمارے لیے آسان لفظوں کے اندر, یعنی وہ غیب اتنا زیادہ چھپا ہوا ہے کوئی اس تک ریچ کر ہی نہیں سکتا. اور غیب کیا چیز ہوتی ہے, ہم یہ سوچ لیتے ہیں نہیں غیب کی باتیں تو فلاں بھی بتا دیتا ہے, اچھا پروگرام ٹی وی پہ آتے ہیں غیب کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں. بھئی غیب کی باتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ, اور آپ نے پچھلے آیتوں میں پڑھ بھی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں میرے پاس غیب نہیں ہے, میں نہیں غیب کو جانتا. کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لا یعلمہا, کوئی نہیں جانتا, الا ہوا, مگر وہی. لیکن اب آپ کہیں گے وہ بھی غیب, دیکھیں وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ کل بارش ہوگی تو یہ تو غیب ہو گیا. نہیں, وہ غیب نہیں ہے. دیکھیں ان کو آثار نظر آئے, جب اسباب نظر آ جائیں اس کے بعد ان سے کچھ کیلکولیشن کر کے بتا دینا, وہ غیب نہیں ہوتا. اب انہوں نے دیکھ لیا بادل چل رہے ہیں, یہاں سے آ رہے ہیں, اب سیٹلائٹس ہیں, ان سے دیکھا انہوں نے وہ چل رہے ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آج کہیں کہ ایک مہینے بعد فلاں ڈیٹ کے اوپر فلاں وقت میں اس وقت اتنی بارش ہوگی, وہ غیب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کوئی اسباب نہیں ہے اس وقت. لیکن ایسا تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ تو آج کا بتا دیں گے, کل کا بتا دیں گے, فلاں جگہ سے چلے ہوئے, ان کی اتنی رفتار ہے, اتنی سپیڈ پہ چل رہے ہیں, اس دن تک یہاں پہنچیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹرین چلے, مثال کے طور پہ کہیں دور کی نیو یارک سے چلتی ہے ٹرین اور یہاں پہنچتے تو کتنی دیر میں پہنچے گی, وہ اس کی سپیڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ, اس کو دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہاں پہ پہنچ جائے گی. تو یہ تو ایک یعنی اسباب کو دیکھ کے کیلکولیٹ کرنا وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ ظاہر ہے, وہ ظاہر ہو چکا ہے, اس کی جینڈر فارم ہو چکی ہے. اب ایک آلے سے لگا کے اس کو چیک کر لینا, اس کو کہہ دینا یہ جی انہوں نے بھی غیب بتا دیا, یہ صحیح نہیں ہے. وہ تو اس کی جینڈر بن چکی ہے. ہاں اگر ماں کے پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے ابھی, اور کوئی بتا دے کہ ہاں اس وقت اس کا یہ بچہ پیدا ہوگا, وہ ایک غیب کی بات ہے. تو ایسے دعوے کرنا کہ مجھے تمہارے دل کی باتیں پتا ہیں, میرے اوپر ایسے ظاہر ہو گیا, یہ شرک تک لے جاتی ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے مفاتح الغیب پانچ چیزیں, پانچ چیزیں میں کیا کیا ہے, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता रहम मादर में क्या है। रहम मादर में क्या है आप कहेंगे लो जी वो भी जानता है जो रेडियोलॉजिस्ट भी जानता है। नहीं, वो तो आला लगा के उस वक्त देख रहा है जब फॉर्म हो गया। समझ आ गई ना बात। नंबर टू, सिवाय उसके कोई नहीं जानता वो कल क्या करेगा। प्लानिंग तो हमारी खैर कल की क्या, 10-10 सालों की हमारी प्लानिंग है कि हमने ये करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कर सकेगा क्या नहीं कर सकेगा। आप दिन स्टार्ट करते हैं आपकी आज के दिन की, कल को तो छोड़ें, आज के दिन की प्लानिंग क्या होती है और क्या हो जाता है शाम तक। और आप सोचते हैं देखो मैंने सुबह क्या सोच के सुबह की थी और क्या बन गया मेरे साथ। कोई भी नहीं जानता। नंबर थ्री क्या बात है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता बारिश कब होगी। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर फोर, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता वो किस जमीन पर मरेगा। नंबर फाइव, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता कयामत कब बरपा होगी। लेकिन हमें ये चीजें जानने का शौक बहुत होता है और इसके लिए फिर हम डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, नजूमियों के पास, उनके पास, जी हमें बता दें कहीं से हमें गैब की खबर मिल जाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी अराफ के पास जाता है, अराफ कौन होता है, फॉर्चून टेलर, जो गैब की खबरें बताता है भाई तुम ये शादी करो, ये करो, नहीं करो, ये कारोबार करो, तो उससे उससे जाके जब कुछ पूछता है तो इसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। सोचे नमाज ही नहीं कबूल होगी तो दुआएं क्या कबूल होंगी, यानी इसकी इबादत कबूल नहीं हो रही। और हमने आज सॉरी टू से इसको इस्तखारे का नाम दे दिया कि फलां के पास मैं जा रही हूँ इस्तखारा कराने के लिए। इस्तखारा क्या कराना है, उनके पास जाके पूछेंगे फलानी जगह शादी करें या ना करें। अब वो पता नहीं किस तरह अपना हिसाब लगा के फिर जो बताएंगे कि करें कि नहीं करें, तो गैब बता रहा है ना वो, उसको क्या पता है कारोबार यहां पे करें या नहीं करें। ये है शिर्क। किसी और को भी गैब का जानने वाला जब आपने करार दे दिया तो अल्लाह ताला यहां पे फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई है नहीं, आपने अल्लाह की इस सिफत में किसी और को भी शामिल कर लिया। लेकिन ये इतनी बुरी आदत कई लोगों को होती है, वो इसे बाज नहीं आते। कितनी बड़ी ये बात है, इससे भी बड़ी क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी काहिन के पास जाएगा और उससे कुछ पूछेगा फिर उसकी तस्दीक करेगा, फिर कहेगा हाँ वाकई देखा ना फलाने ने ये कहा था ना, वो आमिल बाबा ने ये कहा था ना, तो उसने इस चीज से कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। क्या नाजिल हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान, दीन, ये शरीयत, इस दीन का इनकार कर दिया, इस कुरान का इनकार कर दिया। और एक बुखारी की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजूमी काहिन है, नजूमी है ना, नजूमियों के पास जाते। अब हमारी तो इतनी ये कारोबार हमारे मुल्क में चलता है कि हर वॉल पे वॉल चौकिंग हुई थी, नजूमी फलां, नजूमी नागर फनवाना ना, पता नहीं क्या क्या इतना नजूमियों का कारोबार। तो फरमाया नजूमी काहिन है और काहिन जादूगर है, हम इनको जादूगर नहीं ना कहते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नजूमी है ना वो काहिन है और काहिन जादूगर है और जादूगर काफिर है। बुखारी की यह हदीस है। आज मुसलमानों में फिर कितने काफिर हो गए सोच लें आप। ये जो आपका नाम पूछते हैं और आपकी मां का नाम पूछते हैं ना, समझ लें कि ये कोई जादू और इससे ताल्लुक रखने वाली चीज है। और अल्लाह ताला ने जो चीजों गैब में रखी है ना उनमें हमारी भलाई है, लेकिन हमें गैब खोजने का ही शौक है। और देख लें यहां पे इल्ला हुआ को मार्क करें आप, सर्कल करें आप, जब आपने ये कुरान में आप कुरान के खिलाफ जाते हैं जो आप कहते हैं नहीं वो भी है, नहीं उनको अल्लाह ने दिया वह, ये कह देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है गैब की सिर्फ कुंजियां मेरे पास हैं, किसी और के पास नहीं, तुम्हें मना कर दिया गया ऐसी चीजों के पास जाने से क्योंकि ये शिर्क तक ले जाती है। अल्लाहु अकबर। वयालमु मा फिल बरी वल बहर, और वो जानता है जो खुश्की में और जो समंदर में। अल्लाहु अकबर, खुश्की में क्या क्या है, हम तो खुश्की पे रहते हैं तब भी हम नहीं जानते कि यहाँ पे क्या क्या चीजें। आए दिन वो साइंटिस्ट हमें क्या बताते हैं कि फलानी जगह पे डिस्कवर हुआ, फलां एक जंगल के अंदर एक बंदर डिस्कवर हुआ है जो कि ये इतना जो इंसान का अंगूठा इसके बराबर है। फिर और कितने जानवर इस जमीन पे रेंगने वाले कीड़े, परिंदे और दरिंदे, और ये सब कितने हैं और कितने इंसान हैं और कई दफा ऐसे कीड़े आप देखते हैं या ऐसे बर्ड्स या ऐसी चीजें वो दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में कि इंसान दंग रह जाता है कि ये भी इतनी इतनी खूबसूरत भी मखलूक अल्लाह की है। और बाहर में तो सुबहान अल्लाह जितनी मखलूक ऊपर है उससे ज्यादा नीचे है समुद्रों में आप। बल्कि उन्होंने बताया कि समुद्रों के अंदर वैलीज हैं, जैसे मतलब खाइयां हैं, इतनी गहरी खाइयां हैं कि वो जैसे आपके जमीन के ऊपर पहाड़ है ना, इतनी नीचे जमीन में गहरे पहाड़ों के बराबर नीचे खाइयां हैं। वहां पे कोई चीज चली जाए तो वो कितनी डीप होंगी, सोचे वहां पे क्या मखलूक है। उनको रिस्क पहुंचाना, उनकी आवाज को सुनना, उनकी हर हाजत को पूरी करना, उनको मेंटेन रखना, उनको सस्टेन करना, उनकी ये सब वो जानता है तो तभी कर सकता है ना। जो जाने का ही नहीं, देखिए सबसे पहले तो इल्म की बात आती है ना, उसके बाद आगे को रिस्क पहुंचाने की, किसी का ख्याल करने की, किसी की हर मुश्किल को आसान करने की बात तो बाद में आती है ना। यानी पहला चीज है इल्म, वो इल्म रखता है हर एक चीज का। आप इन ये आयते ना वर्डिंग के लिहाज से बहुत इजी है, बहुत इजी। सारे वर्ड जो आज आपने देखे हैं ये सब आप तकरीबन पहले पढ़ चुके हैं एक दो वर्ड्स के अलावा, मगर इनका जो यकीन है ना वो बिठाना बड़ा मुश्किल है कि हमारे अंदर ये यकीन बैठ जाए कि अल्लाह मुझे वॉच कर रहा है। अल्लाह तो बार और बार की हर चीज को जानता है। जब भी वो टाइटैनिक को डूबने का दिखाते हैं तो एक ही बात मेरे जहन में आती है कि जब वो डूबने वाला था और कहीं उनको वो रीच नहीं कर पा रहे थे अभी के किसी को साथ राबता कर सके, और बहुत देर बाद खैर राबता भी हुआ, उस वक्त एक ही बात जहन में आती है कि याला जब ये डूब रहे थे कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि समुद्र में कुछ लोगों के ऊपर कयामत टूट पड़ी है, लेकिन तू उस वक्त भी जानता था। तुझे पता है समुद्रों में कोई जाने वाला जहाज है उसके ऊपर किसी के ऊपर कितनी मुसीबत आई। तुझे पता है कि आसमान में कोई जहाज जा रहा है इस वक्त उसके पैसेंजर किस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं, मौत उनको सामने नजर आ रही है, किसी को जमीन पे पता ही नहीं है। वो कंट्रोल टावर वाले भी बैठे हुए और लोग भी बैठे हैं, किसी को नहीं पता इस वक्त उनपे क्या गुजर रही है जब वो देख रहे हैं कि हमारा जहाज नीचे को जा रहा है। लेकिन अल्लाह तुझे उस वक्त भी पता है, तुझे सबका ही पता है, सबका इल्म तेरे पास है। हर एक मुसाफिर क्या बोल रहा है, उसकी क्या सदा है, वो किस तरह तुझे पुकार रहा है, किसके ऊपर मुसीबत टूटी हुई है, कौन खुशी में है, कौन गम में है, कौन दिन के उजाले में तुझे पुकारता है, कौन रात के अंधेरे में तुझे पुकारता है, कौन तकलीफ में है, कर्म में है। तो हर एक की बात जानता है, कोई और ना जाने, जो हमारे साथ रहने वाले घर में लोग होते ना उनको भी नहीं हमारी हालत का पता होता। कभी कभी हम किसी को बयान भी नहीं कर सकते, मुंह से बोल के बताएं भी तो दूसरे को समझ नहीं आती, लेकिन फिर इंसान कहता है अल्लाह तू तो जानता है ना, कोई और भी ना जाने तू तो जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, और नहीं गिरता कोई पत्ता सुभान अल्लाह इल्ला यालमुहा मगर वो जानता है इसको। अल्लाह, और पत्ते के गिरने का इसलिए बयान किया गया, ये नहीं कि सिर्फ पत्ते के गिरने को जानता है, एंड का एंड की बात करके ना सारी पिछली बात आपको समझा दी गई, वो सारे पिछले स्टेजेस से जिससे वो गुजरा है वो सब भी जानता है। किस वक्त कौन सा नया पत्ता, अब नए पत्ते आने हैं, बहार आ रही है, कौन सा नया पत्ता लग रहा है किसी दरख्त के ऊपर, कौन सा बढ़ रहा है, किस वक्त उसका टाइम है गिरने का। और आप देखिए फॉल का जो वक्त होता है, इतने पत्ते होते हैं जमीन पे कि पत्तों की लेयर्स होती हैं, लेयर्स। अल्लाह ताला वो जिस दिन फॉर्म हुआ था दरख्त पे उसको भी जानता है। अल्लाह ताला ये भी जानता है कि एक दरख्त पे कितने पत्ते हैं और इन सारे दरख्तों पे कितने पत्ते हैं। हम अपने घर में लगे हुए दरख्त के पत्ते भी नहीं गिन सकते, एक दरख्त है वो, एक दरख्त के पत्ते भी नहीं गिन सकते। और जब आप ये स्प्रिंग में जाएं तो पहाड़ के पहाड़ दरख्तों से भरे पड़े, हम दरख्त ही नहीं गिन सकते, पत्ते तो दूर की बात है। और वो जानता है कहाँ गिरा, कब गिरा, हवा उड़ा के कहाँ लेके गई, कैसे टूटा, कब मट्टी के अंदर मिला, कब वो खत्म हो गया, वो सब जानता है। کس پتے کو کس جانور نے کھا لیا وہ بھی جانتا ہے. تو حقیقی علم تو اسی کے پاس ہے نا, کتنا باریک بین ہے. اللہ اکبر, مائکروسکوپک آرگنزمز جو ہوتی ہیں, بیکٹیریا ہیں, بیکٹیریا انسان کے پیٹ میں بھی ہیں, سبحان اللہ وہ ان کو بھی جانتا ہے. یہ جو وائرسز آپ کہتے ہیں لیونگ ہے نا, ان کو بھی جانتا ہے. آپ کے بچے گھر میں, کبھی ہم نے بھی پڑھا اپنے وقت میں, اور اب بچے لے کر آتے ہیں, پیرامیشیم ہے, امیبا ہے, یہ کیسے آرگنیزمز ہیں, کتنے چھوٹے ہیں, نیکڈ آئی سے تو نظر بھی نہیں آ سکتے. اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے, ان کی بھی ضروریات تو پوری کرتا ہے, ان کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے, ان کی نگہداشت کرتا ہے, ان کا بھی کوئی سسٹم چل رہا ہے کھانے کا پینے کا ہر چیز کا. تو یہ سبحان اللہ, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو واقعی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, خشکی تری کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو, جو اس کے جھاڑ جانے والے پتوں کو بھی لکھ لے. یعنی کوئی درخت ایسا نہیں ہے, خشکی میں ہے, تری میں ہے, کہیں پہ بھی, جس ہر درخت پہ ایک فرشتہ ہے مقرر. اور وہ فرشتہ کیا کر رہا, وہ اس کے پتے گن رہا ہے, ان کو لکھ رہا ہے. کیسا اللہ کا نظام ہے نا, اور کتنے اللہ کے فرشتے ہوں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کے ہر ایک درخت پر فرشتہ مقرر ہے جو ان کی خشکی تری وغیرہ کی باتیں اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا خود بھی علم ہے اور فرشتہ بھی مقرر ہے جو ان کی باتیں اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتا ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور تختیاں بنائی اور اس میں دنیا کے تمام ہونے والے کام لکھے, کل مخلوق کی روزیاں, حلال حرام, نیکی بدی, سب کچھ لکھ دیا, پھر یہی آیت تلاوت فرمائی. اللہ اکبر. ولا حبت, اور نہ کوئی دانا, کہاں پہ, فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں کے اندر, زمین کی تہوں میں چھپا ہوا. دیکھیں آپ گارڈننگ کرتے ہیں جب, تو آپ زمین کے اندر ایک دانا ڈال کے اوپر سے فلیٹ کر دیتے ہیں زمین کو, اس کے بعد آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نیچے کیا ہو رہا ہے, لیکن اس دانے کی بھی خبر اللہ کو ہے. اور سبحان اللہ, زمین کے اندر جو کیڑے پھر رہے ہیں, یہ رنگ ورمز زمین میں ہوتے ہیں نا, یہ کس طرح سے رنگ ورمز اوپر نیچے جاتے ہیں, زمین کے میں آکسیجن کی وہ پیدا ہوتی ہے ان کے گھومنے سے, یہ آپ سوچیں, یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, اور وہاں پہ جانتا ہے یہ دانے کے اوپر کیا گزر رہی ہے, دانا کس وقت پھٹ رہا ہے, کس وقت اس میں سے کونپل نکل رہی ہے, کب وہ زمین سے پھٹ کے باہر آ رہا ہے, یہ سب اللہ جانتا ہے. انسان کو زمین میں دبا دو تو انسان اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا, دانا اتنا سا ہے, جس کو دانا رول جاتا ہے مٹی میں, وہ تو ایسے ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے ایک دانا پھر کہیں ہوا سے کہیں اڑ کے کہاں آ کے گر جاتا ہے اور مٹی اس پہ پڑ جاتی ہے اور وہ دانا اگتا ہے, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. وہ اندھیروں میں چھپے ہوئے دانے کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. تو کتنی چھوٹی چیزیں ہیں نا, کتنی باریک چیزیں ہیں, پتا کتنی چھوٹی چیز ہے. اگر درخت کی بات ہو تو پھر بھی ہم سمجھ لیں, پتا کتنی, یعنی جس کو کہیں گے بے وقت سی چیز ہے, کتنے ہی پتے گرتے رہتے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے نا, کیونکہ یہ کوئی اتنی ویسی, مگر اللہ تعالیٰ کو جب اس کا بھی علم ہے اور ایک دانے کا بھی علم ہے جو اندھیروں کے اندر ہے, تم بتاؤ کہ تمہارا علم کیسے نہیں ہوگا پھر اس رب کو. تم بتاؤ تمہارا کیسے نہیں پتا ہوگا ایک ایک عمل کا. لقمان حکیم نے کہا تھا نا, اے بیٹے, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہو, کسی پتھر کے اندر ہو چاہے, یا زمین میں ہو کہیں, اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا, یا آسمانوں میں کہیں ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر کے لے آئے گا. دانے کی کسی کو خبر نہ ہو, اللہ کو خبر ہے. دانے پہ کیا گزر رہی ہے, کیا چینجز آ رہی ہیں, اللہ کو خبر ہے. اس کی حفاظت کرنا, اس کی پرورش کرنا زمین کے نیچے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ایک ہوا کے جھونکے سے کتنے پتے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، یہ اللہ کے علم ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، کوئی اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ اور تر چیزوں میں آپ دیکھ لیں، آپ کے تر چیزیں کیا کیا، جتنی تر چیزیں ہیں چاہے وہ پلانٹس میں ہوں، لیونگ تھنگز ہیں، سب تر چیزیں۔ اور خشک چیزیں، ڈرائی پلانٹس لے لیں یا اور جتنی بھی ڈرائی چیزیں ہیں، اس میں سب آ گئے، بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ ہر ایک کا علم میرے رب کو ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر سب کا علم جو ہے کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ کتاب مبین سے دو چیزیں مراد ہیں اور دونوں ہی ایک ہی ہیں اصل میں۔ ایک مراد ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتایا تھا نا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس تک کسی کی بھی ریچ نہیں ہے، سمجھ لیں ایک ریکارڈ بک ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے اللہ کا علم، اللہ کا علم کتاب مبین ہے، ظاہر اللہ کا علم کے مطابق ہی لوح محفوظ میں بھی چیز لکھی ہوئی ہے، تو اٹس دا سیم تھنگ۔ اب آپ ایک آیت کو اس کو پڑھ کے کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اس آیت کا ویسے مقصد کیا؟ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی پہچان، اس کے علم کی تھوڑا سا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارے لیے ہی بتائی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بتایا گیا اور ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا مینشن کر دیا گیا، اس کا علم تو اس سے بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ ہماری تو عقل اتنی ہے تو اس لیے ہم، ورنہ یونیورسز کا علم اگر آپ دیکھیں، عالمین کا علم، وہ رب العالمین ہے، اور رب کیسے بن سکتا ہے جب کہ وہ علم نہ اگر رکھتا ہو تو رب ہی نہیں ہو سکتا۔ علم ہے تو ان کو پرورش بھی کرتا ہے، ان کو پیدا بھی کیا، ان کو سسٹین بھی کر رہا ہے، ان کو مینٹین بھی کر رہا ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کی کیئر بھی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو علم ہے، تو تبھی ہے نا یہ سب۔ جو عالمین کا علم رکھتا ہے، پتہ نہیں اور کتنے جہان ہیں جس میں کیا کیا مخلوق ہے ہم نہیں جانتے، فرشتے کتنے بے شمار ہیں، ان کے بارے میں علم رکھنا، یہ ہمیں تو بس یہ زمین کا ابھی اتنا سا بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو پتا ہیں، اور غیب کے اس کے خزانوں میں کیا کیا ہے، کتنی غیب کی باتیں۔ ہم تو اپنی چھوٹی سی قسمت کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے نا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بس غیب ہے۔ او بھائی، غیب یہ سب ہے، جو فیوچر میں آنا ہے وہ بھی سب غیب ہے، اور جو ہماری سے ان سین ہے، جو آسمانوں پہ ہے، جو اور یونیورسز میں ہے، وہ بھی سب غیب ہے ہمارے لیے۔ ہمارے تو خیر جو ہمارے علم ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، ہمارے لیے تو بہت کچھ غیب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے اندر واقعی ایک اللہ تعالیٰ کی جو ایک پہچان ہے نا، وہ آتی ہے، حالانکہ وہ رب اس سے بہت بیونڈ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر تھوڑی جو ہماری عقل کے مطابق تھوڑی سی ہمیں پہچان آتی ہے، اور پھر اسی لیے ہمارے منہ سے بے اختیار نکل آتا ہے نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ ایسا ہے۔ یہ یقین اور یہ پہچان کرانے کے لیے یہ آیات ہیں کہ آپ پہچانیں اپنے رب کو۔ جب آپ ایسی کوئی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کو نہیں پتا کہ وہ لوگ قحط میں ہیں، اللہ کو نہیں پتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، وہ رب تو وہ ہے جو ایک پتے کے گرنے کو بھی جانتا ہے، وہ کیا ان لوگوں کو نہیں جانتا؟ وہ رب جو زمین میں ایک رلے ہوئے دانے کو جانتا ہے، کیا اس کو نہیں پتا افریقہ میں کوئی پیاس میں بیٹھا ہوا ہے، بھوک میں بیٹھا ہوا ہے؟ تاکہ ہم کبھی کبھی ایسے سوال کرتے ہیں نا، تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے گی نا، پتا ہوگا کہ اللہ ذات کیا ہے، تب ہم ایسے سوال نہیں کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تم کو رات میں۔ رات میں فوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو رات کو آپ سوتے ہیں نا، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے۔ ہم اس لیے ایک محاورہ بھی بولتے ہیں نا کہ نیند موت کی بہن ہے، یعنی آدھی موت ہے نیند، کہ نیند میں بھی انسان بالکل ان کانشس ہوتا ہے اپنی سراؤنڈنگ سے، کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، کچھ سن نہیں رہا ہوتا، کوئی چیز، وہ شعور اس کا ختم ہو جاتا، کانشسنیس نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر رات ایک موت کا، آدھی موت کا مزہ چکھاتا ہے ہر رات، ٹھیک ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور وہی ہے جو تمہیں, وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو دن میں. دن میں اٹھ کے انسان جو عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں, لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمًّى, تاکہ پوری کی جائے, پورا کیا جائے مقرر وقت. پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہارا مقرر وقت پورا کیا جائے, تمہاری زندگی کا ٹائم ہے نا جو باقی بچا ہوا ہے وہ پورا کیا جائے, اس کے لیے وہ تمہیں اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. ثم الیہ مرجعکم, پھر تو اس کی طرف تمہارا مرجع ہے, تمہارا لوٹنا ہے. آپ یہ دیکھیے گا, ذرا سٹیپس نوٹ کرتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ انسان کی زندگی کی کہانی ہے. زندگی میں وہ صبح کام کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اور رات جب ہوتی ہے نا اللہ اس کو فوت کر دیتا ہے, فوت کر دیتا ہے, سلا دیتا ہے. پھر دن ہوتا ہے, اللہ اس کو اٹھاتا ہے, ثم یبعثکم فیہ, تمہیں اٹھاتا ہے اس میں تاکہ تم پھر اپنی زندگی کا جو ٹائم اللہ نے تمہارا لکھا ہوا ہے نا, تم اس کو پورا کر لو, اس ٹائم سپین کو. یہ کہانی ہے تمہاری, ایک دن تمہیں لوٹنا ہے اس کی طرف. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ بتائے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے, جو بھی تم نے عمل کیے پھر وہ تمہیں ان کا پتہ بتا دے گا. تو یہ جیسے ایک پتے کی زندگی ہے نا, پتے کی زندگی تو خیر ایسی ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, مگر جیسے ایک پتے کی زندگی نا, وہ اگا ایک درخت پہ لگا اور پھر گر گیا, اسی طرح تمہاری زندگی کا پتہ بھی ایک دن کٹ جائے گا, مگر کٹنے کے بعد تمہیں حساب دینا ہے. اور پتے کو تو حساب نہیں دینا, وہ تو مٹی میں رول گیا. اسی لیے ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کوئی حساب نہ دینا پڑتا. اور دیکھو تم سوچتے نہیں ہو, جیسے تم آج دنیا میں سوتے ہو نا رات کو, اسی طرح تم ایک دن مر جاؤ گے. کیونکہ نیند کو اچھا موت کی بہن کہنے میں نا ایک بہت بڑی بات ہے, واقعی موت کے آپ قریب جاتے ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر دو روحیں ہوتی ہیں, ایک روح ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نفسانی روح, اور ایک ہے حیوانی روح. حیوانی روح وہ ہے جس سے انسان سانس لیتا ہے, جس سے اس کے دل کے خیالات ہیں اور یہ سب چیزیں چلتی رہتی. ایک ہے روحانی یا نفسانی روح, یہ رات کو نکل جاتی ہے. اگر انسان کا ٹائم پورا ہو گیا, موت کا وقت آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں, اور دوسری جو حیوانی روح ہے اس کو بھی واپس بلا لیتے ہیں. اور اگر ٹائم نہیں ابھی پورا ہوا, انسان نے ابھی اور جینا ہے, تو اس روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے, پھر یہ واپس جسم میں چلی جاتی ہے. سمجھ آئے؟ تو یہ دو طرح کی روح ہیں. اب سوچیں, ایک روح چلی گئی ہے تو آدھی موت ہو گئی نا, اسی لیے کہتے ہیں نا آدھی موت ہے, آدھی موت ہو گئی ہے, یا اس کی بہن ہے, بہن کہا گیا, تو یہ اسی لیے ہے آدھی موت ہو گئی, کیونکہ ایک روح گئی ہے اور ایک صرف آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ روزانہ آپ کو اس کا تجربہ کراتے ہیں کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس ہو. روزانہ موت کے ایک اس سے ہم تجربے سے گزر کے آتے ہیں, صبح کو جاگتے ہیں, موت سے ہم قریب ہوتے ہیں, زندگی سے زیادہ موت سے قریب ہوتے ہیں. اسی لیے صبح کو اٹھتے ہی کیا دعا سکھائی گئی, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندگی دی موت کے بعد. ایسے ہی نہیں ہے یہ الفاظ, جس کو عادت ہوگی نا ساری زندگی جاگتے ہی یہ الفاظ کہنے کی, قیامت کے دن بھی جب وہ جاگے گا, اپنی قبر سے اٹھے گا, تو اس وقت بھی یہی کہے گا. وہ الفاظ کہنے کا عادی تھا نا. اب آپ خود سوچیں, کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہ جو اٹھنا ہے یہ میری اپنی کوئی قدرت نہیں ہے, جیسے سونا میری کوئی قدرت نہیں تھا نا. آپ کتنی کوشش کریں آپ جاگے رہیں, اب انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے, تاک راتیں آئیں گی, اب ہم کوشش کرتے ہیں ہم جاگے رہیں. نیند ایسی ہے نا, وہ محاورہ بھی ہے نا کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے, تو وہ نیند کے آگے ہم بے بس ہو جاتے ہیں. اللہ ہم کتنے بے بس ہیں نا, نیند کے آگے بھی نہیں ہمارا کنٹرول, نیند سے بھی ہم بے بس ہو کے سوئے پڑے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں بیٹھے ہوئے کہاں پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نیند جب چاہے تاری کر دے, اور اللہ ہی کا حسن ہے جب چاہے اٹھا دے تمہیں. اگر وہ نہیں چاہتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو نیند میں ہی موت آ جاتی ہے, کہتے ہیں سویا تھا فلانا اور اس کے بعد اٹھا ہی نہیں. کیوں نہیں اٹھا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا وقت پورا کر دیا, اس کی ایک روح اس کے پاس تھی, دوسری بھی واپس بلا دی. اللہ اکبر. پھر وہ تمہیں صبح اٹھاتا ہے, لیکن تم اٹھ کے کبھی یہ سوچتے ہو؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی ہے؟ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی, ایک نیا دن دیا, ایک اور مہلت دی. ہم کسی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں یا کسی بیماری سے بچ جائیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, اس نے تو مجھے نئی زندگی دے دی اور اب تو میں بس اپنی زندگی بدل لوں گی کیونکہ اس نے مجھے نئی زندگی دی. آپ تو ایوری ڈے آپ کو نئی زندگی مل رہی ہے, اس کا نہیں کبھی سوچتے. آج بھی مجھے نئی زندگی ملی ہے, جب میں نیند سے اٹھ گئی ہوں یہ آج نئی زندگی ہے, لیکن اس کی کوئی خبر ہی نہیں, اس کی کوئی قدر ہی نہیں. شکر ہے کہ میں اٹھ گئی, نہیں بھی اٹھتی تو موت آ جاتی نیند کے اندر, تو کیا کر سکتے تھے. اب کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا تمہارا؟ اس کے بعد پھر جب یہ تمہاری مقرر مدت پوری تم کر لو گے تو اس کی طرف ہی مرجے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مرجے کیا ہوتا ہے, جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹنا. اللہ اکبر. اللہ کے پاس آئے تھے نا, اب پوری لائف سپین مکمل کر کے, کمپلیٹ کر کے واپس اسی پوائنٹ پہ پہنچ گئے. گھوم گھام کے جہاں مرضی گھومتے رہو, مرجے تو تمہارا اللہ کے پاس ہی ہے, لوٹنا وہیں ہے. پورا سائیکل گھوم کے وہاں اس پوائنٹ پہ آ کے رک گئے, سفر ختم ہو گیا. پھر اب وہ تم کو بتائے گا, اب وہ تمہیں کیا بتائے گا؟ جو تم عمل کرتے تھے, اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس کے آگے بتانا ہے کہ میں کیوں کر کے آئی ہوں. اللہ اکبر. ہم نے زندگی کو بھی فار گرانٹیڈ لیا ہوا, ٹائم کو کل کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں روز دیتے ہیں, روزانہ. تو تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا. اب ساری زندگی کی کہانی یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی. اور اس میں ساری کہانی میں آپ دیکھ لیں انسان کتنا بے بس نظر آتا ہے, نہ جینے پہ اس کا کنٹرول, نہ مرنے پہ اس کا کنٹرول, نہ اس اللہ کے پاس پلٹنے پہ اس کا کوئی کنٹرول, نہ اپنی خبر نشر نہ ہونے دینے پہ اس کا کوئی کنٹرول کہ میری خبریں نشر نہ ہو. اور پھر بھی ہم بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قادر ہیں, ہم ہر چیز کر سکتے ہیں, میرے پاس پاور ہے, اپنا زور بازو پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں, بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں خود کو. تمہاری تو قدرت کچھ بھی نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ ہے غالب, اس کو کنٹرول ہے پورا اپنے تمام بندوں پہ, اپنے تمام بندوں پہ اس کو کنٹرول ہے, قابو ہے. کوئی معبود جن کو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی اس میں کتنی ذلت ہے, ان میں سے کوئی بھی کسی بندے کے اوپر قادر نہیں ہے پوری طرح. وہ پوری طرح قوت رکھتا ہے, چاہے کوئی باغی ہے چاہے کوئی کافر ہے, اس کے اوپر بھی وہ کنٹرول رکھتا ہے, پورا کنٹرول ہے, پورا ہولڈ ہے اس کا. اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان, حفاظت کرنے والے. اور یہ کون ہے حفاظت کرنے والے؟ یعنی فرشتے. اور یہ کون سی حفاظت کرنے والے مراد ہیں یہاں پہ؟ دو طرح کی حفاظت کرنے والے. نمبر ون, جو کرامن کاتبین ہیں, وہ بھی تو ایک حفاظت کر رہے ہیں نا, انسان کی نگہبانی کر رہے ہیں. وہ انسان کا سارا کچا چھٹا لکھتے رہتے ہیں سارا دن, ان کا کام ہی ہے انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنا. اور وہ دیکھیں ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ سو جائیں, وہ ان کو کوئی تھک جائیں, وہ کوئی چھٹی کر لیں, کوئی ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. بے شک تم پہ ضرور حفاظت کرنے والے ہیں, معزز لکھنے والے, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. انسان کے قول فعل سب چیز لکھتے ہیں. اور کیا ہیں؟ ایک دائیں اور ایک بائیں طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی, کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں. تو فجر کے وقت پہ یعنی سمجھ لیں شفٹ ہے ان کی، ایک شفٹ والے جو ہے نا وہ فجر سے عصر تک رہیں گے، دوسری شفٹ والے عصر سے فجر تک رہیں گے. تو جو فجر اور عصر کا وقت ہے اس میں دونوں ظاہر ہے جب بھی ایک ہی شفٹ ختم ہوتی ہے دوسرے آتے ہیں تو ان کو ہینڈ اوور کریں گے تو جائیں گے نا، وہ اس وقت جمع ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خود بولیں، یہ بتائیں کہ میرے بندے کتنے پیارے کام کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے جس وقت ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برہنہ ہونے سے بچو، بالکل ایسے ننگے ہونے سے اعتراض کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے بیت الخلاء اور عمل تزوج کے وقت کے سوا کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے. یعنی جس وقت آپ ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور جس وقت ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس وقت صرف تم سے الگ ہوتے ہیں. تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو. اور اسی طرح ایک اور روایت ابراہیم تیمی میں بیان فرماتے ہیں کہ دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب کے فرشتے کا امیر ہوتا ہے. جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں جانے والا فرشتہ بائیں جانے والے سے کہتا ہے رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے جسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرض میں اس کی صحت کے ہر نیک عمل کو رکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا کہ جب تک یہ صحت مند نہیں ہوتا جو عمل یہ صحت کے زمانے میں کرتا تھا بیماری میں اس کے اعمال لکھتے رہو، وہی والے اعمال. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ارادوں کا بھی ان کو خبر ہوتی ہے، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، اسی لیے تو لکھتے ہیں نا. اور اب اگر عمل کر لیتا تو 10 نیکیاں لکھ لو، تو جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا اس نے ارادہ کیا وہ کیسے لکھیں گے. اور مسلم نے ابو ہریرہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے حالانکہ اسے گناہ پہ خوب بصیرت ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، اگر یہ گناہ کو کرے گا تو اس کا ایک گناہ لکھو، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا. یہ بھی بخاری اور مسلم. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا ارادے. ہاں ایک چیز ان کو نہیں پتا ہوتی، وہ ہے کہ آپ ریاکاری سے کر رہے ہیں یا اخلاص سے کر رہے ہیں، یہ نہیں ان کو پتا ہوتا. یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا. قیامت کے دن ریاکار کی ریاکاری جو ہوگی نا وہ سامنے آئے گی، اور اس دن بتایا جائے گا اس نے ریاکاری کی تھی. اسی طرح تبرانی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جب وہ جنت کے قریب ہوں گے اور جنت کی خوشبو سونگیں گے اور جنت کے محلوں کی طرف دیکھیں گے اور ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، تو ان کو ندا کی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا کہ جنت سے واپس آ جاؤ، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں. وہ حسرت کے ساتھ جنت سے واپس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے رب کاش تو ہمیں اپنا ثواب دکھانے سے پہلے اور اپنے پیاروں کے لیے جو تو نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کو دکھانے سے پہلے ہی ہمیں دوزخ میں داخل کر دیتا تو ہم پہ یہ آسان ہوتا زیادہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے یہ ارادہ اس وقت کیا تھا جب تم خلوت میں اکیلے میں یعنی ہوتے تھے تو میرے ساتھ بہت بڑا مقابلہ کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے تم میرے لیے عاجزی کرتے تھے، تم لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے تھے، اور تم اپنے دلوں میں مجھے اس کے خلاف دیتے تھے، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، اور تم لوگوں کو بزرگ جانتے تھے اور مجھے بڑا نہیں جانتے تھے. سو آج میں تم کو دردناک عذاب چکھاؤں گا اور تم کو ثواب سے محروم کر دوں گا. اس لیے کہ وہ ریاکار تھے نا، یہ لوگوں کے سامنے کچھ ہیں اور دل میں کچھ اور ہے، اکیلے میں کچھ ہیں اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ ایک بندے کی جو نیکیاں اور یہ برائیاں لکھنے والے ہیں نا کرامن کاتبین، یہ کیا ہر روز بدلتے ہیں یا ہاں وہ جو ساری عمر گزرنے کے بعد کیا وہ ایک ہی دفعہ ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، یعنی دو جو آتے ہیں پھر دو چلے جاتے ہیں، کیا وہی دن اور رات والے اسی طرح وہ سیم ہوتے ہیں یہاں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے. واللہ اعلم. بعض جگہ پہ ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا اس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے فرشتے. حفاظہ ہے نا, حفاظت کرنے والے, یعنی انسان کے ساتھ بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا میں تو بال بال بچ گئی, پتہ نہیں ایک دم ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, تو کیوں تھا وہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے لگائے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو اس وقت بچا لیا, اس لیے کہ ابھی حکم نہیں تھا کہ اس کے لیے موت آئے. ورنہ تو اتنی بلائیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں اس کائنات میں جو انسان کو ختم کر دیں. انسان تو بڑی کمزور سی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نگہبانی کے لیے, بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے باڈی گارڈز کا نا, لیکن کسی کے پاس بھی باڈی گارڈز 24/7 کے لیے نہیں ہوتے. مگر یہ باڈی گارڈ سبحان اللہ ایسے باڈی گارڈز ہیں کہ جو 24/7 اس کے ساتھ ہیں. کان کے لیے, آنکھ کے لیے الگ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں, کان کے لیے الگ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کہتے ہیں صرف آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے رکھے ہیں, سبحان اللہ. اب مومن ہے کافر ہے, سب کے ساتھ باڈی گارڈز لگے ہیں کہ موت اس کو نہ آنے پائے, اور فری میں آپ کو ملے ہوئے باڈی گارڈ فری میں. دیکھو ذرا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا کیسا حفاظت کا انتظام ہے. موت سے پہلے اللہ نے بچا کے رکھنا ہے, اور جس وقت موت آنی ہے تب یہ فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے, پھر نہیں وہ کچھ نہیں کریں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اب وہ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, حالانکہ ایکسیڈنٹ تو اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن بس اس کو موت آ گئی اور ایسے ہو گیا, بس دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ اس لیے کہ موت اس وقت لکھی ہوئی تھی, محافظ فرشتے پیچھے ہو گئے, جن کو یہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا گارڈین اینجلز. تو گارڈین اینجل واقعی ہوتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے حکم پہ ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حکم پہ ہماری زندگی کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے آرگنز کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں چلتے چلتے ہی انسان کو اتنی زبردست چوٹ لگ جاتی ہے, اور کبھی اتنی اوپر سے وہ بلڈنگ سے کود جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہائے کیسا, جس کو اللہ رکھے اسے کون جکھے. پھر ہم اس طرح کے محاورے بولتے ہیں نا, کیونکہ واقعی اس کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی ہوتی, کیونکہ اس کے ساتھ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا کہ نہیں اس کو بچا کے رکھنے, کوئی ہارم نہ پہنچے اس کو. اللہ اکبر. اسی طرح ہمیں تصویریں کھنچوانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری بس مووی بنتی رہے, تصویریں بنتی رہے, اور اس کے لیے ہم بڑے وہ پوز بنا کے اور پھر اس کو ہم کہیں کہیں لگاتے ہیں کہ جو ہے نا لوگ بھی دیکھیں. تو فکر نہ کریں, وہ کرامن کاتبین ساری مووی بنا ہی رہے ہیں, ساری چیزیں لکھ رہے ہیں, مووی بنا رہے ہیں, ہماری ہر ہر پکچر بنا رہے ہیں, ہماری ہر اینگل سے پکچر بن رہی ہے. مگر یہ البم ملے گی اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا. اور یہ بھی جو ہمیں شوق ہوتا ہے ہر ایک کو تصویریں دکھائیں, اگر البم ہے تو کوئی جو گھر آیا اس کو سامنے البم رکھ دی جائے, یا پھر فیس بک یا اس طرح لگا دیں تاکہ ہر کوئی دیکھ لے. تو وہ بھی نہیں آپ فکر کریں, وہ تو آپ کی اچھی اچھی تصویریں ہوں گی تو حشر کے دن دو چار لوگ کے آپ سارے حشر کے میدان ہی دیکھے گا, وہ سب تصویر ساری موویز دیکھیں گے, ایک ایک اینگل سے ایک ایک بات کی ایک ایک چیز کی ساری فلم وہاں پہ چلے گی. کہ یہ دو طرح کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے حفاظت کی رکھے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت, توفت ہو رسولنا, پہلے حفاظت کرتے رہتے ہیں لیکن جب موت آ جاتی ہے نا تو فوت کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے آ جاتے ہیں. یہ پھر پیچھے ہو گئے, یہ حفاظت کرنے والے اب پیچھے ہو گئے, کیونکہ موت سے اب اس کو بچانے کا وقت نہیں ہے, اب اس کا موت کا وقت, اب وہ پیچھے ہو گئے. اور یہ جو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ملک الموت, اور یہ ایک نہیں ہے, رسولنا جمع ہے نا, تو اس کا مطلب اور ہیلپر اینجلز بھی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین تھے یہ بھی ان کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں پھر ہیلپ کرنے کے لیے, جان نکالنے کے لیے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے, یعنی اپنے کام میں وہ اتنے اپنی جاب کو پورا کرنے میں اتنی سی بھی کوتاہی نہیں ہوتی, پیچھے نہیں رہتے. تھوڑی سی جان نکالی باقی چھوڑ دی, پیروں سے نکالی باقی چھوڑ دی. اب ہمارا تو کام ایسے ہی ہوتے نا, ہم تو کام بھی پورے دل سے نہیں کرتے نا, تھوڑا کیا تھوڑا چھوڑ دیا, نہیں وہ پوری پوری جان نکالتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہی کرتے ہیں جو ان کو آرڈر ملا ہوتا ہے ایز اٹ از. اور یہ بھی نہیں کرتے کہ اپنی مرضیاں چلائیں کہ اوہو اب اس کے اوپر تو ہمیں ترس آ گیا تو اس کی تو جان نہیں نکالنی چاہیے, اس کے تو چھوٹے بچے ہیں. نہیں, جو کام کہا گیا ना उन्होंने तरस खाना है, ना उन्होंने कुछ ज्यादा करना है, ना कम करना है, ना उन्होंने टाइम से आगे पहले जाना है, ना उन्होंने टाइम से पीछे रहना। जो काम करेंगे एक्यूरेटली और कंप्लीट करेंगे, चाहे वो किरामन कातिबीन है, चाहे वो हिफाजत करने वाले हैं, और चाहे वो मौत के हैं। तो जब मौत का भी वक्त आता है तो हो सकता है, चूंकि ये बहुत सख्त काम है इसलिए इतने सारे फरिश्ते आते हैं, या वल्लाहु आलम, अल्लाह को बेहतर पता है, वरना एक मलकुल मौत भी काफी हो सकता था। मलकुल मौत जो है वो एंड में जो रूह निकालने का काम है ना, वो मलकुल मौत करता है, बिल्कुल जब हलक में आ जाती है रूह। लेकिन बाकी हेल्पर जो फरिश्ते हैं साथ, वो यानी समझ लें पूरी टीम आती है, एक पूरा प्रोसीजर है। जैसे सर्जरी के लिए ना कमरे में आप देखते हैं कितनी नर्सेज और डॉक्टर और एक सर्जन भी और ये सारे होते हैं। तो मलकुल मौत तो एक है, वो सारे उसके साथ मददगार फरिश्ते हैं। और हदीस में इसके बारे में काफ़ी वजाहत से आता है, मुस्लिम अहमद में, इब्ने माजा में हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं, बस जब कोई नेक शख्स होता है तो वो कहते हैं पाकीज़ा रूह निकलो, तुम पाकीज़ा जिस्म में थी, तुम तारीफ की हुई हो, बाहर आओ, तुम्हें खुशी और मुसर्रत की खुशखबरी हो, रब के राजी होने की तुम्हें बशारत हो। उसको यूं कहा जाता रहेगा हत्ता के रूह बाहर आ जाएगी, यानी जैसे ना उसको बड़े प्यार से, उसको जैसे शाबाशी के साथ, आ जाओ बाहर, तुम्हारे लिए कितनी खुशखबरी है, तुम तो नेक रूह हो, तुम पाक रूह हो, तुम पाक जिस्म में थी, ऐसी खुशखबरियां उसको दी जाती रहती हैं कि वो रूह जो होती है ना वो खुशी खुशी बाहर निकलने के लिए आती है। बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये एक बहुत सख्त मरहला है, ये रूह जो है ना गूंधी हुई है, एक एक पोर में, एक एक बाल के अंदर से रूह निकलनी है, एक एक पोर में से रूह निकलनी है, तो ये आसान मरहला नहीं है। इसलिए उसको जरा बकअप किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, आ जाओ, तो वो जरा आसानी से निकल आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मौत का वक्त हमारे लिए आसान करना। फिर वो रूह आसमान की तरफ चढ़ेगी और उसके लिए आसमान को खोला जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन है। फिर ये फरिश्ते ना कमी नहीं करते, का मतलब ये भी है कि ये नहीं रूह निकाल के वहीं पे फेंक दी और खुद चले गए, नहीं, लेके भी उसको जाते हैं, उसको ठिकाने तक पहुंचाना है, अपना काम कंप्लीट करना है, उन्होंने लेके आसमानों की तरफ चढ़ते हैं, वहां से पूछा जाता है, आसमानों के भी दरवाजे हैं, पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये फलां बिन फलां है। अब आसमान वाले भी कहते हैं कितनी पाकीज़ा रूह है, इसको खुशाम दे दो। देखिए सुभान अल्लाह, यानी इंसान की वहां तक इकराम हो रहा है नेक रूह का, आसमानों तक। तो वो कहते हैं पाकीज़ा रूह को वेलकम, ये पाकीज़ा जिस्म में थी, तुम तारीफ की भी दाखिल हो, तुम्हें खुशी और मुसरत की बशारत हो। सारे मतलब जैसे उसको करते हैं ना वेलकम करने के लिए, कोई लोग खड़े हुए हैं, कोई बंदा किसी जगह पे जाता है तो उसके लिए कोई VIP के लिए लोग होते हैं, इस तरह से फरिश्ते उसको वेलकम करें, रब के राजी होने की खुशखबरी हो। इसे यूं ही कहा जाता रहेगा हत्ता के वो आसमान पे चढ़ती जाएगी, आसमानों पे चढ़ चढ़ के अर्शे इलाही के सामने पहुंचेगी, और वहां पे जाके ये फिर रूह सजदा करती है। और जब मरने वाला कोई बुरा शख्स होता है तो फरिश्ते कहते हैं निकला खबीस रूह, तू खबीस जिस्म में थी, निकल, तू मुजम्मत की भी है, तुझे खोलते हुए बदबूदार पानी की बशारत हो। और इसी किस्म के और पानी की, उसे यूं ही कहा जाता रहता है हत्ता के वो रूह जिस्म से निकलेगी। अब जाहिर है निकलने की उसको तो नहीं चाहत हो रही, लेकिन मार मार के उसको निकालते हैं, फिर सख्ती से उसको निकालते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें कोई आपको कोई बुरी बात का बता रहा हो कि तुम्हारे लिए ये चीज है, तो इंसान को जाना चाहेगा वहां पे, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो वो रूह छुपती है जिस्म के अंदर फिर कि मैं नहीं निकलना चाहती, लेकिन उसको निकाला जाता है, जबरदस्ती निकालते हैं। फिर उसको आसमान की तरफ चढ़ाया जाता है, उसके लिए आसमान को खुलवाया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन है, फिर बताया जाएगा ये फलां है, फिर कहा जाएगा इस नापाक रूह का आना नामुबारक हो, ये नापाक जिस्म में थी, मुजम्मत की भी है, वापिस हो जा, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, उसके लिए खोलवाने की कोई वो कहेंगे फरिश्ते, लेकिन उसके लिए खोले नहीं जाएंगे। फिर उसको आसमान से भेज दिया जाएगा, फिर वो कब्र तक पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और हदीस में आता है, ये हदीस नसाई में है, इब्ने हब्बान में भी है, कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब मौत के फरिश्ते मोमिन के लिए आते हैं तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं, سفید ریشم کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں اے روح نکلو, تم پہ اللہ راضی ہے, تم اللہ سے راضی ہو, اللہ تم سے راضی ہے, تم اللہ کی خوشی کی طرف نکلو, اس کی رضا کی طرف نکلو. پھر روح جو ہے مشک کی پاکیزہ خوشبو کی طرح نکلتی ہے, حتیٰ کہ بعض فرشتے اس روح کو لیتے ہیں, اس کو آسمان کے دروازے کی طرف لاتے ہیں, اور آسمان والے کہتے ہیں یہ کتنی پاکیزہ خوشبو ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے. پھر وہ اس روح کو مومنین کی ارواح سے ملاتے ہیں, اور وہ روحیں جو ہوتی ہیں اس روح سے مل کے اس طرح خوش ہوتی ہیں جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مل کے خوش ہوتا ہے. دیکھو مومنوں کا تعلق کہاں تک ہے. پھر اسے پوچھتے ہیں فلاں شخص کیسا ہے, فلاں شخص کیسا ہے, پھر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, یہ دنیا کے غم میں سے آیا ابھی. اور جب وہ کہتا ہے کہ کیا وہ تیرے پاس نہیں آیا, فلاں جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا, تو وہ کہتے ہیں اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا, کہ فلاں تو مر گیا تھا وہ یہاں پہ نہیں پہنچا. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا, اس کا مطلب اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا. اور جب کسی برے آدمی کی موت کا وقت آتا تو فرشتے اس کے پاس ٹاٹ کو لے کے آتے ہیں, یعنی ایسے ریگز, اور اس کی روح نکالتے ہیں. نکل آ, تو اللہ سے ناراض ہے, اللہ تجھ سے ناراض ہے, تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل. اور اس کی اتنی سخت بدبو ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اس زمین کے اس کو زمین کے دروازے کی طرف لاتے ہیں, اور زمین والے کہتے ہیں یہ کیسی ناگوار بدبو ہے, جو آسمان دنیا ہے نا اس کے دروازے تک لے کر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسی بدبو ہے, اور پھر اس کو بد روحوں کے طرف لے جایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اور یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ امام سیوطی نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب مومن پہ موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے ریشم میں مشک اور پھول ریحان کے گچھے لے کر آتے ہیں, جیسے بکے لے کے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں ہمیں ہی ویلکم کرنا آتا ہے. دیکھیں فرشتوں کا ویلکم کیسا ہے, ریشم ہے خوشبو مشک کی ہے, اور یعنی ریحان ایک پھول ہوتا ہے, اس کے گچھے لاتے ہیں, پھر اس کے جسم سے اس روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے پاکیزہ روح اللہ کی خوشی کی طرف چل, را دیا تب مر دیا ہو کے چل. ریشم میں اس کو لپیٹتے ہیں, الیین کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں, اور برے کی جب ہوتی ہے تو پھر تو انگارے لے کے آتے ہیں, ٹاٹ لے کر آتے ہیں, بڑی سختی سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں, اور اس کو ایسی باتیں بھی ایسی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف, عذاب کی طرف, انگاروں کی طرف. تو وہ تو روح پریشان ہو جاتی ہے, پھر اس کو سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے. سجن ہوتا ہے نا جیل, دنیا میں ہم جیلوں سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور بچے رہنا چاہتے ہیں, اور ایک روحوں کی بھی جیل ہوتی ہے یہاں پہ ان روحوں کو رکھا جاتا. استغفر اللہ ربی. اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کی طرف کے فرشتے بھیجنا, یا اللہ موت کے وقت کو آسان فرما دینا ہم سب کے لیے. اللہ اکبر. تو ایک ہے جو وی آئی پی کی طرح جا رہا ہے, اور ایک ایسے ہیں جن کو لینے کے لیے, سمجھ لیں جیسے مجرم کو لینے کے لیے پولیس آتی ہے نا, اور دھکے مار مار کے اس کو لے کر جاتی ہے, ہتھکڑیاں پہنا کے لے کے جاتی, ایک اس طرح جاتا ہے. دونوں کا بھلا کوئی مقابلہ ہے؟ ایک بادشاہ کے ویلکم کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں ایک مجرم کے ویلکم کے لیے جو پولیس جمع ہوتی ہے, دونوں میں آپ نے دیکھا نا کتنا فرق ہے. اور یہ وقت کو یہ کسی کا پتہ نہیں ہے کہ کس کا کون سا وقت آ جائے, جس وقت اس کو جانا ہے. آپ سیمیٹری کے پاس سے گزرے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کبھی نوٹ کیا کریں ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوتی, اور پھر سوچا کریں کہ موت کسی عمر کو نہیں دیکھتی, کس وقت کس کو لے کر جانا ہے, چاہے ایک بچہ ہے, ایک جوان ہے, یا ایک بوڑھا. اور فرشتوں نے ترس نہیں کھانا اس بات پہ کہ یہ بچہ ہے تو ہم اس کی جان نہ نکالیں. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو سچا مولا ہے. سچا مولا تو وہی ہے نا. مولا کس کو کہتے ہیں؟ مولا اس کو بھی کہتے ہیں جو آزاد کرنے والا ہے. مولا ولی سے ہے نا, پروٹیکٹر بھی, دوست بھی, ولی پڑھا ہوا نا ہم نے. تو وہ ہے سچا پروٹیکٹر, وہ ہے سچا فرینڈ. اور آزاد کرنے والا کیا, یعنی جو عذاب سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جب ہم کہتے ہیں نا مولانا صاحب, ویسے ہم کہتے ہیں کسی کو کسی مولوی صاحب مولانا صاحب, تو وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا ہے اپنے علم سے. لیکن المولا صرف اللہ ہی ہے, سچا مولا صرف وہ ہے. تو جان اب لوٹ رہی ہے، ثم ردو، وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب دیکھیں جسم تو وہیں رہ گیا، اس کا مطلب اصل چیز تو روح ہی ہے نا، وہی لوٹائی جا رہی ہے۔ سب روحوں کی واپسی اللہ کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے ہم مرنے والے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور وہ حق ہے، سچا مولا وہی ہے، اللہم انت الحق، تو ہی حق ہے اللہ، تیری بات بھی سچی، تیری جنت سچی، تیری جہنم سچی، سب حق ہیں وہ۔ اللہ لہ الحکم، خبردار، اسی کے لیے ہے فیصلہ، حکومت، اختیار، فیصلے کا اختیار صرف اس رب کے پاس ہے۔ کب کس کی جان نکالنی، کب کس کو لے کر جانا ہے، کس کے لیے کون سے فرشتے آئیں گے۔ دنیا میں ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم کسی نئی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ ہمارے لیے ایسا ماحول ہو کہ جو ویلکمنگ ماحول ہو، لیکن کیا وہی ہماری تیاری ہے؟ آخرت کی دنیا میں جب ہم نے، آخرت کے جہان میں جب ہم نے قدم رکھنا ہے، تو وہاں پہ ہمارے لیے کس قسم کے ویلکم کے ارینجمنٹس ہوئے، اس کی کبھی سوچا ہے؟ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت تیز ہے حساب لینے والوں میں، بہت تیز ہے، اس کی کیلکولیشن وہ بہت جلدی کر لیتا ہے، بہت جلدی حساب کر لے گا مرنے والوں کا، اس کے اوپر ہے حساب، یہ کسی انسان کے اوپر نہیں۔ آج تو انسانوں نے بھی خیر بڑے بڑے طریقے بنا لیے ہیں جلدی جلدی حساب کرنے کے، کمپیوٹر میں ڈالو کسی کا نام اور پورا اس کا نکل آتا ہے۔ اب وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، سانس لینے کا بھی نکل آیا ہے کہ بھئی کتنے سانس لیے ہیں، کتنے کیا کیے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں کیلکولیشن کتنی ایزی ہوگی کہ اس کے لیے ایک انسان کا حساب لینا اور سارے انسانوں کا حساب لینا ایک برابر ہے کیا؟ ایک سے حساب لینا دوسرے سے حساب لینے سے روک نہیں دے گا، ایٹ اے ٹائم وہ سب کا حساب لے سکتا، تو بہت جلدی لے لے گا حساب۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب اتنی دیر میں لے لے گا جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، اور بعض جگہ پہ نصف یوم کی مقدار میں حساب لے لے گا، آدھے دن میں حساب کا حساب ہو جائے گا۔ اب باقی حساب لینے کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ اکبر۔ حساب لفظ نا اتنا سخت لگتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کہیں حساب دینا پڑے بہت مشکل ہوتا ہے، کہاں وہاں پہ حساب دینا جب ایک ایک دن کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک نظر کا حساب دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجر میں، سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے، تم نے کیا کیا کیا، یہ سب سوال ہوں گے، بلکہ یہ تو لکھا ہوا سامنے ہی آ جائے گا کیوں کیا، یہ سوال ہوگا۔ بخاری میں ہے نا وہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی حدیث سنتی تھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حساب لے لیا گیا نا اس کو تو عذاب ہوگا، اس کو تو عذاب ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں یہ کیا تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا، تو اس کو تو عذاب ہوگا ہی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سورہ انشقاق میں ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا اس کا تو آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب ہی ہو گیا وہ اس کے لیے عذاب ہے، تو ان دائیں ہاتھ والوں کا تو حساب ہوگا، آسان حساب، تو پھر کیسے یہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے صرف اعمال کو پیش کرنا، یعنی یہ دائیں ہاتھ والے ان سے آسان حساب کیا ہوگا کہ ان کے اعمال کو کی صرف پیشی ہوگی، لیکن جس سے اللہ نے حساب میں سوال جواب کر لیا نا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کا کوئی نہیں کچھ بھی بن سکتا۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لینا، یعنی دیکھے اور اللہ بھیج دے، سوال نہ ہم سے پوچھنا۔ ہم کن کن چیزوں کا جواب دیں گے؟ اپنے کپڑوں کا دیں گے، جوتوں کا دیں گے، زیوروں کا دیں گے، پرسوں کا دیں گے، گاڑیوں کا دیں گے، گھروں کا دیں گے، ہمارے کھانے پینے ان چیزوں کا دیں گے، یا ان خیانتوں کا دیں گے جو ہماری زبان نے کی، آنکھوں نے کی، ہاتھوں نے کی، کانوں نے کی، اپنی جوانی کا دیں گے، بڑھاپے کا دیں گے، کس کس چیز کا دیں گے، یا ان نعمتوں کا دیں گے جن میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب حقوق اللہ میں جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں جو ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ اور نماز کا بھی حساب کیسے ہوگا کہ نمازیں اگر انسان کی صحیح ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہے، اور اگر نمازیں کسی کی ناکام اور نقصان بیکار ہوئیں، فاسد ہوئیں، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ استغفراللہ ربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، کہ مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے گھیر لے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا، تم نے فلاں گناہ، تم پہچانتے ہو تم نے وہ کیا؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ میں پہچانتا ہوں۔ پھر پوچھا جائے گا فلاں گناہ تم نے کیا پہچانتے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا، میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تمہارے پر پردہ رکھا تھا، آج بھی میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور کافر کے لیے، اور بد آدمی کے لیے، ظالم کے لیے، اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور ان کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں گھیر لیا تھا نا، پردہ ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کا کیا حساب کتاب چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ضرور اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، کہا جائے گا اس پہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے لے کر آؤ، پہلے پیش کرو، اس کے بڑے بڑے گناہ اسے دور رکھو۔ پھر اسے کہا جائے گا تو نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں دن یہ کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں جی میں نے یہ کیا تھا، میں نہیں انکار کر سکتا۔ اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے اب بڑے بڑے گناہ بھی نہ لے آئے جائیں۔ پھر اسے کہا جائے گا تمہارے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تب وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تو اور بہت بڑے بڑے بھی کام کیے ہیں، بڑے بڑے بھی یعنی گناہ کیے ہیں، جن کو میں یہاں پہ نہیں دیکھ رہا، یعنی ان کے اوپر بھی تو اللہ نیکیاں دے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اور ہنسے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بعض کا حساب آسان ہوگا، بعض کا مشکل ہوگا، بعض پہ فضل ہوگا، بعض کوئی ڈانٹ ہوگی، بعض سے درگزر اللہ تعالیٰ کرے گا، بعض کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے، وہ کس کے ساتھ کیا کرے، کس کے حالات، کس کے سب چیزیں کیا تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ وہی اپنی حکمتوں کے ساتھ کس طرح سے کس کے ساتھ ڈیل کرے گا، ہم یہ نہیں آج کہہ سکتے، سب کا ایک جیسا نہیں ہے حساب۔ لیکن سب سے پہلے علماء سے، مجاہدین سے، اور مالداروں سے، خوشحال جو لوگ ہیں نا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ بے شک یہ سماعت، کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں امام راضی فرماتے ہیں ہر کام کے متعلق پوچھا جائے گا، انبیاء سے بھی جب سوال کیا جائے گا تو پھر اور کون رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص ایک قدم بھی چلتا ہے نا، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس سے کیا ارادہ کیا تم نے، تم نے یہ قدم اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا تم نے؟ اللہ کتنا مشکل ہے حساب، کتنا مشکل ہے۔ تیری رحمت ہی ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں۔ ابن حبان میں اور ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا، کیا میں نے تمہارے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے سایہ، ٹھنڈے پانی اور کھجور کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی کھانا پینا، سایہ، اس کے متعلق۔ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کے متعلق بندے سے سوال نہیں کیا جائے گا، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ، روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے اس کی پیٹ سیدھی ہو رکھ سکے، وہ اپنی پیٹ، یعنی بھوک کی وجہ سے انسان جھک جاتا ہے نا، صرف اتنا سا ٹکڑا جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اور کپڑے کا اتنا ٹکڑا جس سے وہ اپنی شرمگاہ ڈھانپ سکے۔ صرف ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا، باقی چیزیں جیسے ہماری کلوزٹس بھری نہیں ہیں کپڑوں سے، جیسے ہمارے پاس کھانے اتنے ہیں کہ 10 دن کا کھانا بھی ہمارے فریج سے نکل سکتا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ، تو کیا بڑے بڑے مکانات ہیں۔ ان سب کا حساب دینا، اور حساب کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں جس میں ہوں گی نا، اللہ اسے آسان حساب لے گا، اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کیا خصلتیں؟ فرمایا جو تم کو محروم کرے اس کو دو, جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو, جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو. یہ اس سے حساب آسان ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کر سکتے ہو کہ جب تم صبح اٹھو یا جب شام ہو تو تمہارے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو, کیونکہ اس سے تمہارا حساب زیادہ آسان ہوگا. ایک بہت پیاری روایت ہے بہقی میں, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود لے گا. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم پھر میری تو نجات ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ کریم ہے نا, تو جو کریم ہے تو وہ اس کو جلدی غصہ نہیں آتا, کریم کی عادت ہوتی وہ معاف کر دیتا, وہ انتقام لینے میں نہیں جلدی کرتا. تو لا محاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا.